از دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں,
فون سے رابطہ کرتے ہیں, 2,00,000 روپے لاؤ اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر ہمارے انجم ہیرل گل ہیں اور ہمارے انجینئر ہمارے ساتھ ہیں. تو آج کا پروگرام شروع ہم کرتے ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہ پروگرام آپ براہ راست فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں اور فیس بک پر ہمارے لیے کمنٹس پوسٹ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ فیس بک پر آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ہمارا ویڈیو نہیں ہے بلکہ آڈیو ہے جسے آپ سن سکتے ہیں. تو فیس بک پر آئیے, اپنے کمنٹس بھی دیجیے اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت کیجیے. تو ہمارا آج کا پروگرام جو ہے ہم نے رشتوں کے بارے میں بنایا ہے, اور اس میں ہر طرح کے رشتے پہ بات ہوگی. یعنی ایک تو بایولوجیکل رشتے ہوتے ہیں ماں باپ کا, بہن بھائیوں کا, اور کئی رشتے جو ہوتے ہیں انسانیت کے اور محبت کے ہوتے ہیں, جس میں سب سے بڑا رشتہ میرے خیال میں ایک تو انسانیت خود ہے اور دوسرے استاد اور شاگرد کا رشتہ. تو ہمارے کالرز نے فیس بک پر آنا شروع کیا ہے اور مجھے نظر آ رہے ہیں ناصر خان, احمد شاہ پشتین, نثار احمد پرویز, مامون رشید, یہ سب ہمارے ساتھ ہیں, اور جمیل عباسی صاحبان. تو آپ لوگ پروگرام سنیے, ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کیجیے. اگر پروگرام اچھا نہ لگے, ایک سامعین نے پسند نہیں کیا ہے, تو بہرحال اگر آپ کو پسند نہ آئے تو بے شک آپ نہ سنیں, لیکن آپ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں آج کی پہلی کہانی کی طرف. یہ ہماری ایک, آپ نے کچھ تو کہیے میں بھی ان سے بات چیت کی ہے, فرزانہ اعجاز صاحبہ ایک معروف مصنفہ ہیں, اور خاص طور پہ سوانح خاک کے لکھنے میں ان کو بڑی شہرت حاصل ہے. لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے, اور جب ہم سوانح خاکوں کی بات کرتے ہیں تو اگر فرزانہ اعجاز جیسی لکھنے والی اپنے والد کی بات کریں, ان کے ساتھ اپنے گزارے ہوئے زندگی کے ایک دن کی, تو وہ کیسی کہانی ہوگی؟ لیجیے سنتے ہیں فرزانہ اعجاز کی کہانی.
ہمارا نام فرزانہ اعجاز ہے. یہ کہانی ہے ہماری انمول گھڑی. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ چپکے چپکے صرف اپنے آپ سے باتیں کریں, وہ باتیں جو دل کے نہاں خانوں میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئی ہیں, وہ باتیں جن کو بار بار دہرانے کو جی چاہتا ہے, اور وہ باتیں جن کی یاد آج بھی دل میں روشنی پھیلا دیتی ہے. ہماری زندگی کا سب سے معتبر اور معزز واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہم سالانہ چھٹیوں میں مسقط سے لکھنؤ گئے ہوئے تھے. لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن کو اپنا ایک مضمون بھیج چکے تھے, ریکارڈنگ کے لیے جانا تھا. ابو کے گھر میں بے فکری سے چھٹیاں گزار رہے تھے, بے وقت سوتے بے وقت اٹھتے, اور بس چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ باتوں میں مصروف, بلا بار کھیکی کھیکی ہنسا کرتے تھے. اس وقت زندگی کی ساری تلخیاں کہیں دور چلی جاتی تھیں, ہم ننی منی بچی بن جاتے تھے. ایک روز ابو نے کہا, کل مجھے ریڈیو اسٹیشن جانا ہے. ہم نے کہا, میاں ہم بھی چلیں گے. ابو مسکرانے لگے, نہیں بھائی ابھی میں اکیلے جا سکتا ہوں. ہم نے کہا, ہمیں ادھر کچھ کام بھی ہے. یہ تو ہمت نہیں ہوئی کہ کہتے ہماری بھی ریکارڈنگ ہے. اچھا تب تو آپ ساتھ چلیے, ابو نے کہا. دوسرے روز ہم ابو کے ساتھ گھر سے نکلے. ابو وکٹوریا اسٹریٹ کے بجائے چوک بازار کی طرف جانے کے لیے مڑ گئے. ہم نے کہا, میاں سڑک ادھر ہے. ابو نے کہا, گول دروازے سے چلتے ہیں, وہاں سے ٹیمپو میں حضرت گنج جا کر رکشہ لے کر ریڈیو اسٹیشن چلیں گے, سستا پڑے گا. گرمی بہت ہو رہی تھی, ہم نے مشورہ دیا کہ رکشے سے سیدھے چلتے ہیں, رکشہ روکے رکھیں گے آسانی ہوگی. ابو مسکرائے, کہنے لگے, آپ شیخہ ہیں, عرب سے آئی ہیں, مگر میں تو ریٹائرڈ آدمی ہوں, رکشے کا کرایہ کہاں سے دوں گا. ہم نے کہا, نہیں دو لوگ ٹیمپو سے جائیں گے, برابر ہی پڑے گا. اب یہ تو ہمت نہیں تھی کہ کہتے کہ کرایہ ہم دے دیں گے, یہ بھی معلوم تھا کہ میاں مذاق کر رہے ہیں. بہرحال ہم لوگ وکٹوریا اسٹریٹ سے رکشہ لے کر روانہ ہوئے. حسب عادت آگے جا کر ابو نے حضرت شامینہ صاحب کا فاتحہ پڑھا, اور پھر تمام راستے کسی کرنٹ ٹاپک پر بات کرتے ہوئے منزل پر پہنچ گئے. میاں کی عادت تھی ایسے ہی ہم سب بچوں سے راستے بھر باتیں کرتے رہتے تھے, اور ہم سب کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا تھا. یہ وقت ہم سب کے لیے بہت ہی قیمتی ہوتا تھا. اس روز برسوں بعد ہم ابو کے ساتھ اکیلے سفر کر رہے تھے اور ابو کی تمام تر توجہ ہماری طرف تھی. ہماری زندگی کا یہ آخری سفر تھا جو ہم نے ابو کے ساتھ اکیلے کیا. ہم ابو کے ساتھ پہلے بھی کئی بار ریڈیو اسٹیشن آ چکے تھے جب ان کی ریکارڈنگ ہوتی تھی. گرمی بہت شدید تھی. ابو نے رکشے والے نند کنور کو کچھ پیسے دیے کہ جا کر کوئی ٹھنڈی چیز پی آئے. گیٹ پر ایک معمر صاحب دوڑ کر ابو سے ملے, کہنے لگے, انصاری صاحب آپ نے ہم کو پہچانا نہیں. ابو نے ذرا غور سے دیکھا پھر پہچان گئے. وہ صاحب اور ابو دونوں بہت بدل چکے تھے. ابو کی لمبی سی سفید داڑھی, آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ, ہاتھ میں چھڑی, دونوں وہیں گیٹ پر بغل گیر ہو گئے. ابو نے بتایا کہ وہ صاحب ابو کے جد و جہد آزادی کے ساتھی تھے. ترقی پسند تحریک کے شروع زمانے میں بھی ابو کے ساتھ تھے, غیر مسلم تھے. عمارت اب بہت بدل چکی تھی. ہم لوگ زینا چڑھ کر اردو سیکشن میں آئے جہاں اما چکبر صاحبہ, شفاعت علی صاحب اور بھی کئی لوگ تھے. شفاعت صاحب ہمیں دیکھ کر مسکرائے, کہنے لگے آپ کی بھی ریکارڈنگ کرنا ہے, آج ہی نہ کر لیں. تب ابو چوکے, کہنے لگے اچھا یہ بات تھی. ہم سب نیچے ریکارڈنگ روم میں آئے. پہلے ابو کی ریکارڈنگ ہوئی, ہم باہر بیٹھے رہے. پھر جیسے ہی ریکارڈنگ ختم ہوئی, ابو کے روم کی لال بتی بند ہوئی, وہ باہر آئے اور ہم اندر گئے. ہمارا دل مسرت سے کانپ رہا تھا. ہماری زندگی کی سب سے انمول گھڑی ابو کے بعد ہماری ریکارڈنگ. حالانکہ ہم ابو کی خاک کے پا بھی نہیں, مگر ہمارا دل اس اعزاز پر نازاں تھا اور بلیوں اچھل رہا تھا. یقیناً ابو بھی خوش ہوں گے.
تو فرزانہ, کیوں اتنی اہم کیوں تھی آپ کے لیے یہ بات؟
اصل میں ہمارے ابو جو تھے وہ مفتی محمد رضا انصاری صاحب, یہ بہت ہی پروگریسو تھے اور جنگ آزادی میں بھی بہت حصہ لیا تھا. ہمارے یہاں سب لوگ جیل جا چکے تھے. مولانا عبدالباری صاحب, ہمارے والد, ہمارے والد کے والد مولوی سخاوت اللہ صاحب, اور جو یہ بنی تھی مسلم لیگ بنی تھی اس میں بھی سب شامل رہتے. گاندھی جی ٹھہرتے تھے آ کے مولانا عبدالباری صاحب کے یہاں. فرنگی محل ہمارا گھر ہے. ہمارے چاروں طرف اسی طریقے کے لوگ تھے, یا تو عالم لوگ تھے یا بہت پروگریسو تھے جو اس زمانے میں ترقی پسند بھی ہو گئے تھے, اور کچھ جو تھے وہ کمیونسٹ ہو گئے تھے. ابو منزل کے ایڈیٹر تھے. ہمارے گھر سے منزل میگزین نکلتا تھا. تو یہ سب چیزیں ہمارے اوپر بہت, ہم قریب محسوس کرتے تھے ابو سے. ڈرتے بھی بہت تھے کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا, زیادہ لکھتے پڑھتے رہتے تھے. لیکن جب بھی ہم لوگوں کو موقع ملتا تھا, ابو کے, سمجھ لیجیے ابو آئیڈیل تھے ہم لوگ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
تو سامعین, پروگرام ہے ہمارا میری کہانی, اور کہانیاں ہمارے ساتھ کہیں گے. فرزانہ اعجاز کی کہانیاں آپ نے سنی. کوشش کریں گے ان سے بات بھی کی جا سکے اگر ہمیں وقت ملے. میں نے جیسا کہ بتایا کہ کافی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے کالر جو سن رہے ہیں, نثار احمد, پرویز, مامون رشید, ان کے نام میں نے بتائے تھے, اور ہنزہ, ہنا, ملت پال, ساجد عبید, اکبر جان, خالد وزیر, ریحان جمیل, نذیر خان, فقیر غلام حیدر حسن جرانی صاحب, اور احمد سمینہ, نثار احمد, پرویز, گلفام بنگش, ایڈوکیٹ مہدی صاحب نے ایک پولیٹیکل کمنٹ لکھا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن غالباً آپ نے یہ اس سے پہلے جو پروگرام ہو رہا تھا جہاں رنگ, اس کے حوالے سے لکھا ہے. تو اب تو پروگرام میں میری کہانی, آپ چلیے اس وہاں اس پروگرام کو بھی سنیے اور ہمیں بتائیے کیسا لگا. عبید اللہ اعجاز مقصود ڈار, انہوں نے پوری ٹیم کو سلام کہا ہے. وعلیکم السلام. ارسلان ارشد, محمد وقاص خان, سیف آفریدی, اور ہنزہ نے ایک اور, ہنزہ ہنا نے ایک اور پیغام بھیجا ہے. پشتون داور زئی, انہوں نے کہا ہے میرا وطن, مرزا وطن دوست, انہوں نے بھی سلام لکھا ہے. ان کا نام ہے اس کا فیس بک کا غالباً. حمیرہ جمیل, ظہور مجید, ماجد زمان شانی, انہوں نے ماجد زمان ہمیشہ ہمارے پروگرام میں حصہ لیتے ہیں. ماجد اگر آپ اپنا نمبر لکھیں, ہم کوشش کریں گے آپ کو فون کرنے کی, اور خاص طور سے کشمیر کے اور سننے والے اگر ہمیں نمبر بھیج دیں تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ سے بات کر سکیں. پاکستان کے لیے ٹول فری نمبر ہے 0800-77789. ایم اسلم صاحب, توصیف شوقی, انہوں نے بھی سلام لکھا ہے سب کو جموں کشمیر سے. اور فقیر غلام حیدر سنجرانی نے لکھا ہے کہ میں آپ کے پہلے پروگرام سے سنتا آ رہا ہوں. جب دیہات میں پی ٹی سی ایل کا نظام تھا, اب دیہات میں نظام ختم ہو چکا ہے. فقیر غلام حیدر سنجرانی, آپ بہت اچھے کمنٹس لکھتے ہیں, سنتے ہیں پروگرام, اپنا نمبر لکھ دیجئے, ہم کوشش کریں گے ہم خود آپ کو ملا لیں. تو چلیے, یہ تو آج کی کہانیاں تھیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, بہت ہمارے ہمیشہ پروگرام میں آتے ہیں, میں داد دیتی ہوں ان کو, ہمیشہ نمبر ملتا ہے. سننے والے ان سے سیکھیں کہ کیسے ملتا ہے. چنیا سے طارق چغتائی صاحب. جی السلام علیکم طارق صاحب.
جی السلام علیکم. شناز بہن, جب کوشش کی جاتی ہے تو نمبر مل ہی جاتا ہے.
بالکل صحیح بات ہے,
لیکن آپ ایسی مجبوری بن چکی ہیں, پر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں آج کے کرنا چاہتا تھا آپ سے بات کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو ایک پروگرام آتا تھا کہانی, بچوں کی کہانیاں کا, وہ ہم بڑے شوق سے سنتے تھے جب بہت چھوٹے تھے. اب یہ جو پروگرام ہے میری کہانی, اب ہر بدھ کو میں جب یہ پروگرام سنتا ہوں, میری طرح اور بہت سے ہم اسی ایج میں پہنچ جاتے ہیں جس ایج میں پہلے تھے بہت چھوٹے, تو اس بات کی میں مبارک دیتا ہوں آپ کو. آپ نے پتہ نہیں دنیا کے کتنے ممالک کی ہمیں سیر کرائی اور ہماری یاداشتیں اتنی کر دی کہ فرزانہ صاحب کی یہ کہانی پہلے نشر ہو چکی ہے ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ ان کی یہ کہانی مانوی انداز سے اور ان کے احساسات کو جب نوٹ کیا جائے تو میں مبارکباد ان کو دیتا ہوں.
جی ہاں بالکل, اور فرزانہ سے کوشش کریں گے ہم. دیکھیے فرزانہ کی کہانی میں خاص بات ہے جس میں بات کروں گی ان سے ضرور, فرنگی محل کا ذکر ہے اس میں. فرنگی محل ایک بہت ہی یادگار جگہ ہے لکھنؤ میں, اور تاریخ میں, آزادی کی تاریخ میں فرنگی محل کے رہنے والوں کا ایک اہم کردار بھی ہے. تو ہم فرزانہ سے جیسے بات ہوگی, ہم طارق صاحب ضرور آپ کے کمنٹس بھی ان کو پہنچائیں گے اور ان سے بات بھی کروائیں گے. لیکن ذرا سے اگر ہمارے تمام سننے والے اپنے کمنٹس کو مختصر رکھیں تو ہم بہت سی کہانیاں شامل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ خالد عمر نیازی صاحب بھی ہیں. جی السلام علیکم نیازی صاحب. خالد عمر نیازی صاحب
وعلیکم السلام.
جی جی کیسے ہیں آپ؟
ہاں تو بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے جی آپ کا, ہم اس کا انتظار کرتے ہیں اور بڑے شوق سے سنتے ہیں. آپ نت نئی کہانیاں لاتے ہیں, کوئی انڈیا کی ہوتی ہے, کوئی پاکستان کی ہوتی ہے, بہرحال جو بھی ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے.
اچھا آپ نے انڈیا کی بات کی تو ہم نے ایک اچھی سی کہانی آپ کو سنوانے والے ہیں. آپ نیازی صاحب بہت شکریہ, آپ بھی ہمیشہ پروگرام میں آتے ہیں اور بڑی محبت سے اس پروگرام کو سنتے ہیں. تو ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں, آپ سنیے یہ کہانی. آپ نے انڈیا کا ذکر کیا, یہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے کہانی ہے, وہاں کے گاؤں سے الطاف حسین صاحب کی. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ رشتوں کی کہانی ہے, تو الطاف صاحب نے اپنے ماں باپ کی تو لکھی ہے بات اور بچپن کا بھی ذکر کیا ہے اپنے, لیکن انہوں نے اپنے ایک استاد کا بڑی محبت سے ذکر کیا ہے جنہوں نے ان کی زندگی پر, ایک غریب بچے کی زندگی جس کا آغاز غربت تھا, اس کو پڑھانے میں اور آگے بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو چلیے سنتے ہیں الطاف حسین کی کہانی.
میرا نام الطاف حسین ہے. میری زندگی حالات سے جدوجہد اور ایک غریب لڑکے کے اپنی دنیا بدلنے کے ارادے کا دوسرا نام ہے. میں جموں کشمیر کے ایک دور افتادہ گاؤں جس کا نام آگر ڈانگر پورا ہے, میں 1981 عیسوی میں پیدا ہوا. گاؤں کے اکثر گھرانوں کی طرح ہمارے گھر کے بھی مالی حالات انتہائی ابتر تھے, اور میرے والدین کھیتوں میں دن رات خون پسینہ ایک کر کے کسی طرح میرا اور میرے تین بھائی بہنوں کا پیٹ پالتے تھے. مجھے گاؤں کے ہی ایک سرکاری پرائمری اسکول میں داخل کرایا گیا. میرے پانچویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے ساتھ ہی کشمیر میں میرے اور میرے ہم اثر بچوں کے لیے مصیبتوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہوا. میں کشمیر میں سیاسی شورش کی بات کر رہا ہوں جس نے کشمیر میں تعلیمی نظام کو انتہائی متاثر کیا, جس کا سب سے زیادہ بدترین اثر غریب بچوں پر پڑا. وادی میں اکثر سکولی عمارتیں نظر آتش کر دی گئیں اور بہت سے قابل اساتذہ کشمیر چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف منتقل ہوئے. ہم اکثر اوقات مہینوں بھر سکول جانے سے قاصر رہے، حالانکہ کسی طرح سے میں نے سالانہ امتحانات تو پاس کر دیے، لیکن میری ذہنی سطح خاطر خواہ رفتار سے نہ بڑھ سکی۔ اس پر میری بدنصیبی یہ کہ میرے گھر کی بگڑی ہوئی مالی حالات کی وجہ سے مجھے قالین بافی سیکھنے کے لیے مجبور ہونا پڑا، تاکہ کسی حد تک اپنے والدین کے ذہنی اور جسمانی بوجھ کو ہلکا کر سکوں۔ سکول میں پڑھائی نہ ہونے، اکثر وقت کھیتوں اور قالین بافی میں گزارنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں 12ویں جماعت کے سخت امتحان میں بری طرح ناکام ہوا۔ اس ناکامی نے میری کمر ہی توڑ دی اور میں اپنے اور اپنے آس پاس کی دنیا سے اس طرح دل برداشتہ ہو گیا کہ بہت بار میں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہا۔ اس بے بسی اور مایوسی کے عالم میں میں تقریباً 2 سال رہا کہ اچانک ایک دن سویرے جاگنے کے وقت میرے اوپر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک نیا اعتماد اور ایک ایسی کیفیت محسوس کرنے لگا کہ جسے میں لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میں نے پھر سے 12ویں کے امتحان کے لیے اپلائی کیا اور پوری راتیں پڑھائی میں گزارنے کے بعد کسی طرح سے میں امتحان میں 3rd درجے سے کامیاب ہوا۔ خراب مالی حالات اور 12ویں میں میری بری کارکردگی کے سبب میں نے سائنس چھوڑ کر سوشل سائنس مضامین میں BA کے لیے داخلہ حاصل کیا۔ کالج گھر سے بہت دور سری نگر میں واقع تھا، جس کی وجہ سے میں روز کالج جا کر گھر پر مزید مالی بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے ایک نئی ترکیب نکالی، وہ یہ کہ ہفتے کے 4 دن قالین بافی اور 3 دن کالج اور رات میں پڑھائی۔ 2002 میں نے BA مکمل کر کے MA میں داخلہ لینے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ امتحان کے لیے درخواست جمع کی۔ حالانکہ طلبہ میں رواج یہ تھا کہ گریجویشن کے 4 مضامین کے لیے اپلائی کیا جاتا، لیکن یہاں بھی میری بدقسمتی یہ کہ میں اتنا پیسہ جٹا نہ سکا اور صرف ایک مضمون ہسٹری کے لیے اپلائی کیا۔ ایک دن پتا چلا کہ انٹرنس کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں، شعبہ ہسٹری کے نوٹس بورڈ پر میرٹ لسٹ چسپاں تھا۔ ایسا سے کمتری کی وجہ سے میں نے لسٹ کا کئی بار نیچے سے اوپر کی طرف جائزہ لیا اور بلاخر یقین کر لیا کہ مجھے داخلے کے قابل نہیں سمجھا گیا تھا۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد لسٹ کا اوپر سے نیچے جائزہ لینا شروع کر دیا کہ اول درجے پر اپنا نام پا کر اپنے حرکات کلب مشکل سے قابو میں رکھنے میں کامیاب ہوا۔ میرے باپ نے کچھ درخت اور چاول بیچ کر میرے لیے داخلہ فیس کا انتظام کیا۔ میرے لیے داخلہ حاصل کرنے سے زیادہ مشکل روز آنے جانے کے خرچے کا انتظام تھا۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ میں کیمپس کے قریب ایک کمرہ کرایہ پر لوں اور گھر سے ہی چاول وغیرہ کے لیے اپنا کھانا وہیں پر تیار کر دوں۔ گھر سے دور رہنے کی وجہ سے میرے والدین پر کام کا اور میرے خرچے کا اضافی بوجھ پڑا، جس سے ان کی صحت اکثر خراب رہنے لگی۔ میں نے خندہ پیشانی سے حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں نے دن کا اکثر وقت کلاسز اور لائبریری میں گزارنا شروع کر دیا اور پوری راتیں نوٹس بنانے میں گزارتا رہا۔ میری سخت محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے نہ صرف 2 سال امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ سونے کے 2 میڈلز حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوا۔ یونیورسٹی میں ہر دن گزارنے کے ساتھ ساتھ میرا اعتماد بڑھتا گیا، جس میں میرے کچھ اساتذہ بالخصوص پروفیسر MA وانی کا بھی اہم کردار رہا، جو مجھے سخت سے سخت اسائنمنٹس دے کر میرے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنا چاہتا تھا۔ MA کا امتحان پاس کر کے ہی مجھے ڈپارٹمنٹ میں عارضی طور پر پڑھانے کے لیے تعینات کر دیا گیا۔ میں نے موقع غنیمت سمجھ کر ڈاکٹریٹ کے لیے اپلائی کیا اور انتہائی کٹھن صحبتیں جھیل کر ایمرجنس آف ماڈرن کشمیر پر ایک تحقیقی مقالہ لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 2009 کے اوائل میں PhD کی ڈگری ملنے کے ساتھ ہی اسٹیٹ گورنمنٹ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ پوسٹس کے لیے درخواستیں طلب کی گئیں اور میں پبلک سروس کمیشن کا سخت امتحان بآسانی پاس کر کے کالج میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوا اور یوں میری زندگی کی کشمکش کا پہلا مرحلہ ختم ہوا۔ اس وقت میں وادی کے ایک دور افتادہ علاقے میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں، جہاں غریب طلباء کو مختلف کمپٹیٹیو اور ڈگری ایگزامز کے لیے تیار کرنا اور یونیورسٹی جانے والے اکثر طلباء کا تحقیق میں رہنمائی کرنا میں نے اپنا مشغلہ بنایا ہے۔ اپنے آس پڑوس کے طلباء کی کاؤنسلنگ وغیرہ کر کے ان میں حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اس وقت میرے گاؤں کے بہت سارے طلباء مختلف اعلیٰ اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آخر پر میں یہ کہانی اپنے والدین کے نظر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہر قسم کے مشکلات جھیل کر مجھے ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی. وہ میرے زندگی کے اصلی ہیرو ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے تا عمر ان کی خدمت کرنے کا توفیق عطا فرمائے. آمین. شکریہ سامی.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353, یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com.
تو سامعین, پتہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا پاکستان کا, اور آپ ہمیں فیس بک پر بھی یہ کہانیاں پوسٹ کر سکتے ہیں. کچھ ہمارے کالرز کے نام اور پڑھ دوں. سر بلند خان, خورشید میر, شعیب ولید, نور فاطمہ, زہیب خٹک, ماجد زمان شانی. آپ نے فون نمبر لکھا تھا لیکن آپ فون نہیں اٹھا رہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. تو جب آپ لوگ فون نمبر لکھا کریں تو آپ اس فون کو اٹھائے بھی کریں. بتا دوں کہ ہمارے یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. میری کہانی اس کا نام ہے. آپ میں سے بہت سے اسے بخوبی جانتے بھی ہیں, اور بہت سارے, کیونکہ ہم سن 2012 سے پروگرام کر رہے ہیں, اس سینکڑوں آپ میں سے سننے والے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. بلکہ طارق چغتائی صاحب, جن کا بھی فون آیا تھا, ہماری بہت ابتدائی جو کہانیاں تھیں اس میں طارق چغتائی صاحب نے کہانی لکھی تھی. اور طارق صاحب, آپ یہ سن کے خوش ہوں گے کہ مجھے وہ کہانی آپ کی یاد ہے. وہ کہانی کچھ اس طرح تھی کہ مجھے پورا واقعہ بالکل تو یاد نہیں, لیکن ایک بچے کو خون کی ضرورت تھی اور طارق صاحب اس کو لے کے گئے. انہوں نے اس کو خون دلوایا, بلکہ اپنا خون دیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا بلڈ بینک ٹائپ کا ایک پروجیکٹ شروع کیا اور لوگوں کو آمادہ کیا اس بات پر کہ انسانی جانیں بچانے کے لیے خون دینا چاہیے. تو سامعین, یہ تو میں بھی کہوں گی کہ یہ خون دینا بھی ایک بڑا کمال کا رشتہ ہے, کیونکہ اس رشتے سے آپ لوگ جو ہیں ایک طرح کے بھائی بن جاتے ہیں, کیونکہ خون ایک ہوتا ہے نا, کہتے ہیں نا خون ایک ہے. تو اس کو بھی اپنے سن رکھے. اچھا, ہمارے ایک ہمیشہ بھیجتے ہیں پیغام, توصیف شوقی, جموں کشمیر سے. توصیف نے لکھا ہے کہ میرا کمنٹ ضرور پڑھیے گا. توصیف, کمنٹ تو آپ نے کوئی نہیں لکھا, نام آپ کا میں پہلے ہی پڑھ چکی ہوں. اگر کوئی کمنٹ آپ کو لکھنا ہے, آپ کو لکھنا چاہیے کہانیوں پر, تو لکھیے اور ہم ضرور پڑھیں گے. اب ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں, اور یہ کہانی بھی بڑی خوبصورت کہانی ہے. یہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے لسنر ہیں, اکثر ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, مردان کے گاؤں میں رہتے ہیں. ان کا نام ہے محمد ظاہر, اور ظاہر صاحب جو ہیں یہ چنچی چلاتے ہیں, اور یہ جو ہیں ان کے اسی رکشہ اور چنچی جو ہے اس کے سفر میں ان کے ساتھ کئی کہانیاں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی درد مندی اور درد دل والی کہانی انہوں نے بھیجی ہے, اور در حقیقت یہ ایک بہت ہی بھلے انسان ہیں. ویسے بھی ان کی باتیں جب آپ سنیں تو آپ پروگرام میں سن سکتے ہیں ان کی باتیں, آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا, لیکن اس کہانی کو پڑھ کے آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا ان کا نرم دل ہے اور کس طرح یہ مدد کے خواہش مند ہیں لوگوں کی. تو سنتے ہیں ظاہر صاحب کی کہانی.
میرا نام ہے محمد ظاہر اور میں پارہوتی مردان کا رہنے والا ہوں. میں رکشے چلانے والا ایک غریب بندہ ہوں. ایک دن میں نے شہر سے سواری گاؤں کے طرف لے کر گیا. جب سواری اتار دی تو میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک گیا کہ شاید یہاں سے بھی اگر واپسی میں سواری مل جائے تو بہت بہتر ہوگا. اتنے میں ایک بزرگ بابا جی تقریباً 12 سالہ بچے سمیت میرے پاس آیا اور کہنے لگا, بیٹا یہ بچہ بیمار ہے, میں نے اس بچے کو سواد کو استان سے یہاں پیر صاحب کے پاس دم درود کرانے لایا ہے, لیکن پیر صاحب کہتا ہے کہ اس بچے میں خون کی کمی ہے, اس کو خون لگا دو تو مجھے اسپتال لے چلو. میں نے دونوں کو رکشے میں بٹھایا اور شہر میں اپنے دوست MBBS ڈاکٹر کے پاس پہنچایا. قصہ بیان کیا تو ڈاکٹر صاحب نے بلڈ گروپ معلوم کرنے کے لیے لیبارٹری بھی بتائی اور ساتھ ہی خون ملنے کے لیے ایک پلاہی ادارے کا نام بھی بتایا کہ یہاں سے اس بچے کو مفت خون بھی مل جائے گا. جب ہم نے بلڈ گروپ معلوم کیا اور پھر اسی جگہ پر گئے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا تھا, ان لوگوں سے خون کے بارے میں میں نے پتہ کیا, ہم نے بلڈ گروپ بتایا تو انہوں نے کہا کہ مل جائے گا. میں نے پوچھا سر یہ خون ہمیں مفت مل جائے گا یا رقم کے عوض؟ تو انہوں نے کہا کہ 1400 روپے پی بیگ اور 510 روپے بچے کو لگانے کا فیس، کل 910 روپے ایک بیگ کا خرچہ آئے گا۔ یہ بابا جی کے پاس اتنے روپیہ تھی اور نہ میرے پاس، وہاں سے نکلے۔ پھر میں نے بابا جی اور بچے کو وہاں سے ایک سرکاری کالج میں لے کر گیا جو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پر ہوتی، شاڑن بابا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بابا جی پشتو زبان بھی روانی کے ساتھ بول نہیں سکتے تھے۔ وہ میرا رکشے میں کالج کے باہر بیٹھ گیا اور میں نے بچے کو کالج کے اندر پرنسپل کے پاس پہنچایا، سلام کیا اور میں نے بچے کے بارے میں سارا ماجرا بیان کیا۔ پرنسپل صاحب نے اپنے جیب سے 100 روپے بچے کو دیے اور ایک استاد صاحب سے کہہ دیا کہ اس بچے کو لڑکوں کے رینج میں لے چلو۔ 500 روپے اس ماسٹر صاحب نے بھی بچے کو دیے اور لڑکوں سے بھی خون دینے اور چندے کا درخواست کیا۔ تو ہمیں اس کالج سے 1500 روپے نقد اور 3 جوان خون دینے کے لیے تیار ہوئے۔ کالج سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تازی میڈیکل سینٹر، جو ایک پرائیویٹ اسپتال ہے، ہم ادھر گئے۔ تینوں لڑکوں کا گروپ معلوم کیا، 2 جوانوں کا خون ہسپتال والوں نے لیا اور بچے کو چڑھایا۔ میں نے بابا جی کے لیے ان دونوں جوانوں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جب تاریخ ہوئے تو میں نے بابا جی اور بچے کو مردان بس اسٹینڈ لے کر گیا اور ایک پائی کرایا ان سے میں نے نہیں لیا۔ میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ بابا جی نے مجھے بہت دعائیں دی اور سوات والی گاڑی میں بٹھا کر خدا حافظ کر دیا۔ تو مجھ پر جو گزرا تھا نا، اور میں نے جو دیکھا تھا، بس اپنے آنکھوں کا دیکھا حال، اور جو کیا تھا میں نے وہ لکھ کر بھیجا ہے۔ میں ایک دیہاتی بندہ ہوں، دیہاتی شہر سے 2 کلومیٹر باہر رہتا ہوں، کل محنت مزدوری کرتا ہوں، بس رکشہ چلاتا ہوں اپنے شہر میں، اور یہ جو میں نے لکھا ہے اس میں ایک بات بھی جھوٹ کا نہیں ہے بہن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
تو سامعین کہانیاں آپ سن رہے ہیں اور ہمارے کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ایک ان میں سے ایک سے ہم بات کریں گے۔ سلیم علی منہا صاحب ہیں جموں کشمیر سے۔ توصیف شوقی نے، بھائی میں نے دیکھا بڑا پیارا سا کمنٹ لکھا ہے۔ توصیف، آپ لوگ یہ کرتے ہیں جب پروگرام نشر ہو رہا ہوتا ہے نا، تو آپ اس کی پرانی جو پرومو ہوتا ہے اس پہ نہیں کیا کریں، بلکہ جو اس وقت پروگرام لائیو ہے، آن ایئر جا رہا ہے نا، اس پہ اگر آپ کمنٹ کریں گے نا تو میں ساتھ ساتھ پڑھ سکوں گی۔ لیکن بہرحال آپ کو ہم فون ملا رہے ہیں اور آپ کا کمنٹ میں چاہوں گی کہ آپ ماں کے بارے میں جو لکھا ہے آپ خود کریں۔ سلیم علی منہا، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ السلام علیکم
جی، کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر ہے۔
اور ہمارے
آپ کیسے؟
میں بالکل ٹھیک ہوں. ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ کیسی رہی آپ کی عید کے بعد؟ عید پہ تو آپ سے بات نہیں ہو سکی تھی, تو کیسی گزری آپ کی عید؟
عید اس بار تھوڑی سیڈ رہی کیونکہ کچھ ڈیتھ ہو گئی تھی میرے تاؤ جی کی, اور ہماری نانی ماں جو ہیں وہ فوت ہو گئی تھی.
اچھا,
تو ان کی وجہ سے تھوڑا
بالکل ظاہر خاندان میں اس طرح کی ٹریجڈی کوئی ہو جائے تو افسوس ہوا سن کے ہمیں.
بڑے بزرگ
جی
سر, جب ان کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا تو بڑا وہ دل کو بڑا, ان کا جانے کے بعد ان پر ان کی قیمت پتہ لگتی ہے.
صحیح بات ہے, لیکن ایک بات مجھے بتائیے, میں نے یہ محسوس کیا ہے آپ سب سے بات کر کے کہ کشمیر میں آپ لوگ کافی سارے خاندان یا تو بالکل ایک ہی جگہ رہتے ہیں یا ایک احاطے میں سب کے گھر ہوتے ہیں یا بہت قریب قریب ہوتے ہیں, تو کیا آپ کا خاندان بھی کیسی طرح جڑا ہوا خاندان ہے؟
بالکل, خاندان ہمارا جو ہے نا بالکل, ایک جاور میں رہتا ہوں ڈسٹرکٹ پونچھ کے سرن کوٹ میں
جی,
تو ہماری کشمیر کی یہ بات ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ باہر اسٹیٹوں میں تھوڑا الگ ماحول ہے, لیکن جموں کشمیر کا الگ ماحول ہے. ان کے اندر جو ہے انسانیت جو ہے نا وہ, جیسے آپ نے پہلی کہانی یا دوسری کہانی آپ نے سنائی تو وہ مجھے اتنی اچھی لگی, اتنی اچھی لگی کہ وہ بات رہیں گا
جی.
جموں کشمیر کے لوگوں کی الگ جو ہے نا کوئی سوچنے کا ڈھنگ الگ ہے باہر کے دوست سے
جی,
وہ ایک دوسرے کی
ویسے میں یہاں پہ ایک بات کہوں گی سلیم, اپنا اپنا آبزرویشن ہوتا ہے, میں مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے انڈیا کے بارے میں. ایک بات آپ کو بتانا کہ ریئلٹی ٹی وی میں بہت سے پروگرام ہوتے ہیں اور جب وہ میں پروگرام دیکھتی ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے بچے جو ہیں اپنے خاندان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے اپنے خاندان سے تبھی محبت کرتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے ان کو محبت کرنی سکھائی ہو. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا تجربہ کچھ خاندانوں کی وجہ سے مختلف ہو, لیکن عام طور سے خاص طور سے میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بڑے شہروں میں نہیں رہتے نا ان کے تو بہت ہی جڑے خاندان ہوتے ہیں. بڑے شہروں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وقت ہی نہیں ملتا لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا. تو چلیے بہت شکریہ. ویسے آپ کو اپنے گھر میں اپنے کس کس کا آپ کی زندگی پہ بہت اثر ہے؟ جب آپ سوچتے ہیں آپ کی زندگی پہ کس نے سب سے زیادہ اثر ڈالا؟
میں یہی بتا رہا ہوں کہ جموں کشمیر کے باہر سے جو ہیں وہاں تو بہت ہی زیادہ جو ہے کہ ایک دوسرے کو فیملی میں بھائی بھائی سے جب شام کو بات کرا تو ایک دن کی فرصت نہیں ہے, لیکن جموں کشمیر میں ایسی بات ہے کہ جب تک چھوٹا بڑے سے کوئی صلاح مشورہ یا ایسی صبح اپنی ماں سے یا باپ سے یا بھائی بڑے بھائی سے پوچھ کے یا جو بھی بڑا ہے گھر میں باہر نہ جائے تو ایسے نہیں جاتا. وہ اتنی ریسپیکٹ وہ جو ہے نا جموں کشمیر میں لوگ ایک دوسرے کی, یہاں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مذہب کس مذہب کا ہے یہ کس مذہب کا ہے, یہ نہیں ہے. تو انسانی جو ہے نا بہت ہی زیادہ کہہ رہا ہوں میں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے اندر ہے.
بہت میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا سلیم, آپ پروگرام میں آئے اور مجھے خوشی ہوگی کہ کبھی آپ ایک اچھی سی کہانی مجھے لکھ کر بھیجیں. اور تو میں اپنے دوسرے کالر کو لیتی ہوں اور نام بھی کچھ بتا دوں. آمنہ جان, انجم خان, صابر ناز اور تجمل شاہ صاحبان ہمارے ساتھ ہیں, معاف کیجیے گا, سن رہے ہیں پروگرام اور تعریف کی ہے انہوں نے. اسماعیل شاہ ہمارے ساتھ ہیں کرم ایجنسی سے, انجم اگر اسماعیل صاحب سے بات کروا دیں ہماری. جی اسماعیل شاہ صاحب, مجھے ایسا لگا کہ ان کا فون کٹ گیا ہے. ہاں اچھا, غلام عباس صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت. جی غلام عباس صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم جی, بہت عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے.
جی ہاں بالکل بالکل,
پہلے میں آپ کو ریگولر کالیں کرتا تھا لیکن ابھی کافی عرصے بعد آپ کو کال, بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ سے بات کر.
تو ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہمیں کال آپ؟
بس میڈم بس سنتا رہتا ہوں آپ کے پروگرامس کو لیکن کال نہیں کر سکا, اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سے بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جی, آپ کی یہ تین کہانیاں میں نے سنی ہے نا, بڑی زبردست کہانی ہے, سنی ہیں, اور خاص طور پہ وہ جو لکھنؤ والی تھی فرزانہ صاحبہ, تو ان کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی کہ جب انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے نا ایک مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھا, تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کتنے ان کے اندر میں ایک تھا کہ وہ مزار پہ گئے, شاہ صاحب کی کسی مزار پہ گئے اور وہاں پر فاتحہ پڑھی. اور دوسری جو کہانی آپ نے سنائی تھی وہ کشمیر والے کی, اس کی وہ کہانی بھی مجھے بہت اچھی لگی میڈم, کہ اس نے کتنی محنت کے ساتھ جو ہے قسم پرسی کی حالت میں اپنی تعلیم کو تو چڑھایا. اور مجھے پھر وہ سردار خان پروفیسر یاد آ گئے میاں والی کے, جنہوں نے آپ کو کال کی تھی کہ وہ سارا دن اینٹوں کے بٹھے پر,
کتنی پیاری کہانی تھی, کال نہیں کی تھی,
وہ پروفیسر ہیں کالج کی,
کہانی بھی سنائی تھی انہوں نے.
میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں میں اتنی انکریج پیدا کر رہی ہیں. میڈم میں آپ کو اپنی کہانی بھی بھیجوں گا کہ میں
غلام بابا صاحب آپ اکثر آتے ہیں,
کام کرتا ہوں
سنیے,
اور اپنی جیب سے پورے پاکستان کے لوگ ڈسیبل لوگ جو ہے نا,
مجھے معلوم ہے اور آپ مجھے بہت معلومات بھیجتے ہیں اس بارے میں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی میں بڑی قدر کرتی ہوں, لیکن آپ نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ آپ کہانی بھیجیں گے, لیکن آپ نے مجھے کہانی بھیجی نہیں, تو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اپنی کہانی مجھے بھیجیں. ٹھیک ہے, اچھا ہمارے ساتھ کہانی تو اگلی ایک اچھی سی پیاری سی کہانی تیار ہے, لیکن جاوید خان بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آمنہ جان, تجمل شاہ صاحبان وغیرہ ہمارے ساتھ اس وقت. ابھی کہانی کار جو ہمارے سے ظاہر وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہوتی مردان سے, پار ہوتی مردان سے. جی السلام علیکم ظاہر صاحب.
وعلیکم السلام بہن, میرا بھی سلام قبول کرے, کیسی ہیں آپ؟
میں بالکل ٹھیک ہوں ظاہر صاحب, آپ بیچ میں کچھ بیمار ہو گئے تھے, اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟
شکر ہے خدا کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کی دعائیں, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک
جی میں ٹھیک ہوں. تو آپ وہی چنچی چلاتے ہیں ابھی تک؟
جی ابھی تک وہ چنچی چلا رہا ہوں. جی ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آیا اور اپنی کہانی دوبارہ سن کر
بہت خوشی ہوئی, صحیح بات ہے,
آپ کو خوش رکھے. اور یہ جو آپ نے پہلے کشمیر والے بھائی کا جو کہانی سنا دی نا
الطاف صاحب کی,
تو مجھے یوسف جمیل صاحب یاد آ گئے, اس کی رپورٹنگ اور اس بھائی کی کہانی کی آواز دونوں ایک جیسے لگ رہی تھی.
اچھا چلیے یوسف جمیل صاحب کو بتاؤں گی,
جس طرح یوسف جمیل صاحب آپ کو رپورٹنگ اور رپورٹنگ بھیجتے ہیں, اس کی آواز میں آپ سناتے ہیں نا ریڈیو,
بالکل
اسی طرح اس بھائی کا بھی آواز تھا جو ابھی آپ نے ان کی کہانی سنا دیا ہمیں.
اچھا میں یہ بات بتائیے مجھے ظاہر صاحب, اچھا وہ آپ سے بات ہو گئی کہ جب جس کی مدد کی تھی آپ نے بچے کی, کبھی زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوئی آپ کی ان لوگوں سے؟
نہیں جی, وہ تو مہمان سے آئے تھے ادھر ایک پیر صاحب کے پاس دم درود کرانے.
اچھا
میں نے کبھی پھر دیکھا نہیں ہے,
کبھی ملاقات نہیں ہوئی,
بزرگ بابا جی تھا اور پھر ملاقات نہیں ہوئی.
اچھا تو ظاہر صاحب آپ کہاں رہتے ہیں, ہوتی پار ہوتی میں کس جگہ, کسی گاؤں میں یا شہر میں؟
پار ہوتی شہر سے تقریباً 2 کلومیٹر, پیدل آدمی جاتا ہے تو 15-20 منٹ پیدل لگتے ہیں. اگر میں رکشے میں آتا ہوں یا صبح سویرے اپنے بچی کو مردان اسکول جاتا ہوں, چھوٹی بچی میرے اسکول میں 6ویں 7ویں جماعت میں پڑھ رہی ہے, تو صبح 7 بجے نکلتا ہوں, 7:30 اس کی حاضری ہے اسکول تک پہنچا دے تو 10 منٹ لگتا ہے, آہستہ آہستہ اگر بھی میں چلوں گا تو.
کتنے بچے کتنے ہیں آپ کے؟
بچے تو میرے بہن 8 ہیں,
ماشاء اللہ
4 لڑکے اور 4 لڑکیاں.
بڑے خوش نصیب ہیں آپ تو, آپ کو تو مطلب اور بڑا منصفانہ تقسیم بھی ہے, برابر برابر بیٹے برابر بیٹیاں آپس میں کھیلتے ہی رہتے ہوں گے وہ لوگ. تو ظاہر صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے بہت دن بعد بات ہوئی, اور آپ سنیے باقی کہانیاں بھی, ایک بڑی پیاری سی کہانی ہے. آپ خود بھی صبح سرحد کے ہیں, یہ ایک صاحب ہیں محمد سرفراز ان کا نام ہے, انہوں نے بچپن سے اپنی کہانی شروع کی ہے, اور جب یہ بہت چھوٹے سے تھے انہوں نے جنگ بھی دیکھی اور پھر ایئر فورس میں شامل ہوئے, جہاں پہ ان کو ان کے ایک دوست ملے, ان کے دوست کا نام حبیب جان تھا, حبیب جان ہے, اور یہ ان کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے یہ کہانی بھی لکھی. تو لیجیے کہانی سنیے, اور میں اپنے سننے والوں سے درخواست کروں گی کہ اگر ان کو ان کی کہانی کا کوئی سراغ ملے تو ضرور بتائیں. شاہ ولی خان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم ابھی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے کہانی.
میرا نام محمد سرفراز ہے اور میں شورکوٹ پاکستان سے میرا تعلق ہے. میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ آج مجھے اپنی کہانی سنانے کا موقع ملا ہے اس میڈیم کے اوپر. میری ماں مجھے روٹی انگاروں پر سیک کر وہ کرنچی بنا کر دیتی تھی جس کو میں کھاتا تھا. میرے ماں باپ کے علاوہ میرے نزدیک کچھ چہرے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں میرے ماں سے بہت پیار تھا. ان میں میرے امی ابو کے ساتھ ساتھ میرے دادا دادی تھے جن کی چمکتی آنکھیں مجھے ہر وقت اپنے اشار میں رکھتی تھی. میرے چچا بھی تھے جن کے ساتھ ہم رہتے تھے اور جہاں بہت ساری مرغیاں اور ان کے چوزے بھی تھے جو میری آنکھوں کو بڑے بھلے لگتے تھے. پھر ایک دن مجھے میری امی اور ابو ایک گاڑی میں اپنے کسی رشتے دار کو ملنے کے لیے کہیں دور لے گئے جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے. یہ جگہ جہانیا منڈی تھا جہاں ساتھ ہی ریل گاڑی کا اسٹیشن تھا جس کے آگے ایک کالا سا انجن اپنی ناک سے دھواں نکالتا اور شیر کی طرح داڑتا تھا جو دو دفعہ ایک سیٹی مار کر چلنے لگ پڑتا تھا. وہاں میری اپنی عمر کے ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی جس کا نام تھا اللہ دتا. وہ مجھے کہنے لگا چلو گاڑی کے ساتھ دوڑ لگانے کا مقابلہ کریں. تو ہم وہاں آ کر کھڑے ہو گئے. جیسے ہی وہ چلا ہم دوڑنے لگ پڑے اور اس کو کافی پیچھے چھوڑ دیا. پھر اس کا اور ہمارا فاصلہ کم ہوتا گیا اور وہ شور کرتی ہم کو چھوڑ کر آگے نکل گئی. واپسی پر میری امی نے میرے ہاتھوں کو دیکھا اور پوچھا مندری سونے کی کدھر ہے. میں نے کہا گر گئی ہوگی. پھر ہم واپس گھر آ گئے. پھر ایک دن مجھے نہلا کر ایک نئے کالے رنگ کے جوڑے میں ایک جگہ لے گئے جہاں بہت سے بچے تھے. مجھے سکول میں داخل کروا دیا گیا. میرے پاس ایک تختی اور دوات اور ایک قلم اور گاچی کا ڈلا ہوتا. یہاں میرے کچھ نئے دوست بنے جہاں میں تختی پر وہ سبق لکھتا جو استاد لکھنے کو دیتے. مجھے چھٹی کا بڑا انتظار رہتا. جیسے سایہ لگائی ہوئی لائن پر آتا اور لڑکا دروازہ کھولتا ہم سب باہر بھاگتے چھٹی کا نعرہ لگاتے ہوئے. پھر پتہ چلا کہ جنگ لگ گئی. رات کو اندھیرے میں جاگتے جب کوئی جہاز کا شور ہوتا دور کہیں دھم کی آواز کبھی کبھی آ جاتی. اس وقت میں تیسری جماعت میں تھا. جنگ کے دنوں میں ہم کاغذ کے جہاز بنا کر اڑاتے. میں اپنے آپ کو سرفراز رفیقی خیال کرتا. پھر میرا ایک دوست کا بھائی جو کہ ایئر فورس میں تھا شہید ہو گیا. ان کے ساتھ آنے والے لوگوں کو دیکھا تو پائلٹ بننے کا سوچا. مگر جب میٹرک پاس کیا تو ایئرمین بھرتی ہو سکا. مجھے کوہاٹ میں تربیت کے لیے بھیج دیا گیا. جب وہاں سے ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی تو ہم سے پہلے ایک انٹری پاس ہوئی. وہاں میں ایک نام سے واقف ہوا حبیب اللہ جان جس سے میری ملاقات پرنگی کراچی میں ہوئی جب میں بھی وہاں ٹریننگ کے لیے گیا. وہ ہم سے 3 ماہ سینئر تھا مگر وہ ہمارے ساتھ ہو گیا ٹیسٹ پاس نہ کر سکنے کی وجہ سے. ہم دونوں پاس پاس ایک بینچ پر بیٹھتے اتنے گہرے دوست بن گئے کہ ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہمارے جب بچے ہوں گے ہم ان کی شادی کریں گے. پھر ہم دونوں کی پوسٹنگ ہو گئی وہ پشاور میں اور میں راولپنڈی میں. پھر ایک دفعہ میں پشاور ملنے اس کے پاس وہاں گیا. میری اس کے ساتھ یہ آخری ملاقات تھی. پھر 18 سال ہم ایک دوسرے سے بے خبر رہے. میں اپنے گھر آ گیا. میرے ساتھ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. اس کا مجھے پتہ نہیں. بچے جب شادی کی عمر کو ہوئے تو سوچا وہ ہمارے بچوں والی سوچ تھی. اس کے اپنے مسئلے ہوں گے. پھر وہ رقص بھی تو نہیں تھا جو اتنا گہرا ہوتا. دل میں ایک ہوک سی نکلتی. پھر ایک دن انٹرنیٹ کے جو نیا نیا آیا تھا سیکھنا شروع کیا. جب ایک ویب سائٹ پر سابق ایئر مینوں کی لسٹ ملی تو وہاں اس کا نام اور پتہ ملا جس پر خط لکھا اور اپنے موبائل کا نمبر بھی لکھا مگر جواب نہ آیا. ہر طرح کی اور کوشش بھی کی مگر لا حاصل. ریڈیو سے پرانی محبت سن 2006 سے جاگی جب میں نے چارٹ بسٹر سنا. پھر تو میں اس کا دیوانہ بن گیا. میں وہ گانے فرمائش کرتا جو میرے بیٹے کو کوئی بھی پسند تھے. وہ وہاں صرف یہی سنتا تھا کیونکہ وہ سیاچین میں تھا ان دنوں اور یہی ہمارا درمیان ایک رابطہ تھا اس کے ساتھ. پھر ایک اور سلسلہ شروع ہوا آپ کی کہانی جس کو میں نے رات کو سنا. تو جیسے ہی پبی سے کشمیر کے جو ہندوستان والے حصے میں سے ایک خاندان کی تیسری نسل کی ملاقات فون پر ہوئی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. دل نے کہا اٹھو اور فون کرو. خوش بختی سے کال بھی مل گئی اور مجھے حسب وعدہ کہانی لکھنی پر جس میں ایک آدمی کے وہ خواب ہیں جس کی زندگی کا وقت اثر ہے. میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں مگر ان کی یہ معلومات میرے پاس ہیں. نام ان کا حبیب اللہ جان اور ان کا ٹریڈ الیکٹرک فٹر تھا اور گاؤں کا نام توڑ ڈیری لکھا ہوا تھا. پہلے وہ مردان کا حصہ تھا اب سوابی کا ہے. میرا نام محمد سرفراز ہے اور میں شورکوٹ کا رہنے والا ہوں. یہی ایک میری کہانی ہے جس میں دل کی خواہش تھی کہ میں کاش اس دوست کو میں مل سکوں زندگی میں، کیونکہ زندگی میں بہت سارے ملنے والے دوست مجھے دو بار تو مل چکے ہیں، یہی ایک ایسا دوست ہے جو اس کے بعد ایک کسی کے بعد میں آپ سے نہیں مل سکا ہوں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
تو سامعین ہمارے ساتھ دو تین کالرز ہیں، اسماعیل شاہ ہیں کرم ایجنسی سے۔ جی اسماعیل السلام علیکم، اسماعیل شاہ میرے خیال پہلے بھی ان کی انجم آواز نہیں آ رہی۔ جی جی بھیا جی آ رہی ہے آواز۔
السلام علیکم میڈم۔
جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟
ہلو
جی جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
کہانی ہمارے پاس ہے، ہم ضلع کرم سے بات کر رہا ہوں۔
جی
ہمارے پاس ایک کہانی تھا، لیکن ہم جو فیس بک جو نظام ہے 3G وغیرہ یہاں پہ ہے نہیں، ہم کیسے بولتے ہیں کہانی؟
اچھا آپ ایسا کریں اسماعیل شاہ، آپ کے پاس کاغذ قلم ہے اگر تو آپ ایک نمبر پتہ نوٹ کر لیجئے، اگر فرض کریں آپ کا فون کٹ بھی جائے آپ ریڈیو سنیے گا، میں آپ کو وہ پتہ لکھوا دیتی ہوں، وہ اسلام آباد کا پتہ ہے، اس پر آپ کو مقامی ٹکٹ لگانے پڑیں گے ڈاک کے، ٹھیک ہے؟ اور وہ پھر ہمیں آپ کی کہانی مل جائے گی، اس میں آپ ہاتھ سے لکھ کے بھیج دیجیے وہ کہانی، اس میں اپنا ٹیلی فون نمبر لکھیے گا اور اپنی کہانی لکھ دیجیے گا۔
پروگرام سنتے ہیں لیکن ہم اردو زیادہ نہیں جانتے، تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں۔
بہت اچھی اردو بول رہے ہیں آپ نے، سنیں دیکھیے اسماعیل، یہ پروگرام جو ہے نا یہ کوئی لکھنؤ اور دلی کی اردو کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، جو بہت پڑھے لکھے بھی ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ سب ایک ہمت والے انسان ہیں، معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اور معاشرے کے لیے یہ کرنا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے وسائل نہیں پھر بھی آپ زندگی میں اپنا سر اونچا رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، یہ بھی ایک کہانی ہے۔ تو آپ ضرور، آپ کی کہانی کیا ہے ویسے، تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہانی اپنی؟
ہمارا کہانی یہ ہے کہ ہم چھوٹا بچہ تھا، ہمارا جو باپ ہے وہ ویسے مزدوری کرتے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ہمت نہ ہارے، ہم کاروبار کے لیے نکلے، ہم 10 روپے لیتے ہیں کاروبار، تو پھر ہم نے صبر اور برداشت کیا، لیکن ابھی اتنا جو کاروبار تھا ہم 701,000 روپے لیتے، 1200 روپے لیتے، لیکن ہم نے برداشت زیادہ کیا۔ یہ کہانی ہے، لمبی کہانی ہے
بہت پیاری کہانی ہے، میں آپ کو میں آپ کی کہانی پڑھنے سے پہلے بھی کہہ سکتی ہوں یہ بہت پیاری کہانی ہوگی۔ اچھا آپ ایسا کیجیے، آپ کو کیا لکھنا نہیں آتا ہے؟
نہیں آتا میڈم۔
اچھا ٹھیک ہے، آپ
5 بھائی ہیں۔
اچھا اسماعیل، بالکل بالکل، آپ بھائی ہیں بالکل، تو آپ ایسا کیجئے، اب آپ کی بہن یہی کر سکتی ہے آپ کے لیے کہ آپ کی کہانی ریکارڈ کر لے بغیر پڑھے، تو آپ انجم صاحب جو ہیں اب بند نہیں کیجیے گا فون، یہ آپ سے بات کر کے آپ کا ٹیلی فون نمبر لکھ لیں گے اور میں آپ کو کال کر کے آپ کی کہانی ریکارڈ کر لوں گی۔ اسماعیل بہت شکریہ، اور میں اپنے تمام سننے والوں سے کہوں گی کہ یہ کہ ہمارا ہمیں اردو صحیح نہیں آتی، ہمارا لہجہ اچھا نہیں، بالکل نہیں، آپ سب اگر آپ کی بات میں اور میری بات آپ سمجھ سکتے ہیں تو ہم کہانی ایک دوسرے کو سنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ساتھ توصیف شوقی ہیں جموں کشمیر سے۔ جی توصیف السلام علیکم، توصیف شوقی، توصیف آواز آ رہی ہے؟
ہیلو السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟
جی شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو آج میں نے کہانیاں سنی تو
نہیں، پہلے تو کہانی سننے سے پہلے توصیف، پہلے تو آپ نے بہت اچھا کمنٹ لکھا ہے اپنی امی کے لیے، تو پہلے تو پڑھ کے سنائیے، کیا لکھا تھا آپ نے؟
جو ہی ماں کی بات آتی ہے نا، جب بھی ماں کی بات آتی ہے تو پھر میں اس ٹائم ماں کو گلے لگاتا ہوں۔
صحیح بات ہے، آپ کی امی جو ہے، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟
ہم تو 4 ہیں، 2 بھائی 2 بہن۔
اچھا، اور امی کی کوئی اچھی سی بات بتائیے، امی کی سب سے پیاری بات کیا ہے؟
ہاں وہ تو جب سپوز کیجیے اگر میں کبھی کالج جاتا، جب میں کالج جاتا ہوں نا تو کالج جاتے جاتے مجھے 4 بار وہ فون کرتی کہ آپ پہنچ گئے کالج، پہنچ گئے۔
اچھا تو ظاہر ہے ماں تو ہر وقت فکر میں ہی رہتی ہے۔ اچھا بات کرتی رہوں گی آپ سے، جاوید خان نے پوچھا ہے ابھی فیس بک پر کہ کیا آپ محترمہ آپ میری کہانی سنیں گی؟ بالکل سنوں گی جاوید صاحب، یہ تو پروگرام ہی کہانیوں کا ہے، اور جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت بس سیدھے سادھے الفاظ میں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ کہانی ایسی ہو جیسے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں آپس میں. آپ نے ابھی تک جو بھی کہانیاں سنی ہیں, حتیٰ کہ فرزانہ جو بہت مشہور کہانی کار ہیں, انہوں نے بھی اپنے ابا کی کہانی کتنے سادے الفاظ میں اور بالکل جو اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے ویسے لکھی ہے. تو آپ اپنی کہانی بھیجیے. اچھا امی جو ہے, امی کا نام کیا ہے آپ کی؟
ساجہ بیگم.
ساجدہ بیگم؟
ساجہ.
ساجہ بیگم, اچھا اچھا, بڑا پیارا سا نام ہے.
ایک بار میں نے مدثر آنٹی کو کہا تھا کہ میری ماں کی خوبصورتی آپ سے ملتی جلتی آپ کی ہوبہو شکل ہے.
اچھا, بہت. اب دیکھیں, آپ کو دنیا میں سب سے پیاری شکل اپنی ماں کی لگتی ہے نا, تو جب آپ کسی سے بھی اس شکل کو ملاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ آدمی بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. مدثرہ یقینا,
جب میں نے مدثرہ جی کو آنٹی کو پہلی بار دیکھا تو اسی ٹائم میں نے ان کو کمنٹ کیا کہ بالکل مجھے ویسی لگی وہ.
اچھا, آپ کے ساتھ آپ کی دو چھوٹی بہنیں بھی کبھی کبھی میسج کرتی ہیں نا, آپ ہی کے ساتھ کرتی ہیں نا, آپ لکھتے ہیں
چھوٹی اور گڈی
گڈی اور بالکل صحیح ہے. چلو توصیف, بہت شکریہ آپ کا. اور ہمارے پاس کچھ اور, فقیر غلام حسین سنجرانی کا میں نے پہلے بھی میسج پڑھا تھا, انہوں نے لکھا ہے کہ میرا پورا پتہ پڑھا کیجیے. اچھا میں پڑھ دیتی ہوں, یہ میرپور خاص سندھ سے ان کا خط تھا. ایک بات میں کہنا چاہوں گی, سیدہ ساجد ساجدہ فرمان صاحبہ کا میں دیکھ رہی ہوں میسج ہے, اس پہ وہ پروگرام سن رہی ہیں. ساجدہ میں آپ کا دیکھتی ہوں جو آپ نے ویب سائٹ بنا رکھا ہے, بڑا ہی خوبصورت, مطلب دل خوش ہو جاتا ہے میں جب بھی اس کو دیکھتی ہوں نا. اور پوسٹ کرتی ہیں بہت باقاعدگی سے ہمارے اس پروگرام کو, اور کچھ تو کہیے کو میں بہت شکریہ بھی ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو کہ شیئر کرتے ہیں میرے پروگراموں کو. بہت مہربانی ہے آپ کی. تو ساجدہ, اگر آپ اپنا پتہ, معاف کیجیے گا, فون نمبر لکھ دیں, میں چاہوں گی میں آپ کو فون کروں, کیونکہ میں نے دیکھا بڑے اچھے اچھے انٹرویوز کرتی ہیں اس پہ اپنے پیج پر, تو میں کچھ جاننا چاہوں گی آپ کے بارے میں تھوڑا سا. اچھا, ہمارے ساتھ کالر ایک اسماعیل شاہ ہمارے ساتھ ہیں موجود. جی اسماعیل شاہ, اسماعیل آپ سے تو بات ہو گئی نا. اسماعیل آپ نے بتایا کہ اپنی کہانی آپ نے نمبر لکھوا دیا ہوگا انجم کو, تو انجم نمبر لکھ لیا آپ نے ان کا؟ بس ٹھیک ہے. اور نذیر صاحب, نذیر صاحب ہیں دادو سے ہمارے ساتھ. جی نذیر صاحب, نذیر صاحب
جی شانازین کیسے ہو؟
جی میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی, آپ کیسے ہیں؟
پروگرام سن رہا ہوں, بہت دن کے بعد رہے ہیں کال کی, کافی دن ہو گئے.
ہاں کیوں, ناراض ہو گئے تھے کیا؟
ناراض نہیں ہو گیا, لیکن پروگرام نہیں سن سکا کسی مجبور کی وجہ سے.
اچھا نہیں, پروگرام سنا کریں, یہ شرط ہے, آپ ہم سے تعلق اپنا نہیں توڑ سکتے. ٹھیک ہے, تو پروگرام سنتے ہیں.
بالکل نہیں توڑوں گا, پروگرام تو سنتا رہتا ہوں. آج پروگرام ساری کہانی ہے, میرے کو بہت اچھی لگی. فرزانہ اعجاز کی کہانی بہت اچھی لگی, کشمیر والے دوست کی اچھی لگی, ساری کہانی میں دل کے کانوں سے سن رہا تھا.
اچھا یہ بتائیے مجھے کہ آپ کی زندگی میں سب سے جو آپ کے لیے اہم رشتہ ہے وہ کون سا ہے؟
ماں کا ہی ہے, بالکل
ماں کا رشتہ ہے. اور پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے اور اپنے بچے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا اپنے بچوں سے بھی رشتہ اتنا ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ پھر آپ صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں. تو بہت جی جی بالکل. اچھا ہمارے پاس اب تو
ایک بات سناؤں آپ کو.
جی جی بتائیے بتائیے.
ایک ہمارا دوست ہے, وہ شاعر بھی ہے, فنکار بھی ہے, وہ آنکھوں سے معذور بھی ہے.
اچھا,
اس کی کبھی کہانی آپ ریکارڈ کر دو.
تو ضرور ریکارڈ کریں گے. آپ ایسا کیجیے, اپنے دوست اپنا ان کا دوست کا نمبر اور اپنا نمبر بھی نا ان کو لکھوا دیجیے انجم صاحب کو, اور فون بند نہیں کریے آپ.
انجم صاحب میرا نمبر لکھ لے تو میں.
ہاں 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 بالکل, دونوں کا نمبر لکھوائیے. ٹھیک ہے, تو سامعین یہ ہمارے ساتھ نذیر صاحب تھے دادو سے, اور کہانیاں آپ نے سنی جو آج رشتوں کے بارے میں تھی. کہانیاں بچ گئی ہیں میرے پاس, میں تو چاہتی تھی اور بھی کہانیاں آپ کو سنواؤں. ایک اگلی کہانی بہت ہی پیاری کہانی تھی جو انسانیت کے رشتے کے بارے میں تھی. اور اچھا غلام حیدر سنجرانی صاحب نے, یہ ہے کمال سوشل میڈیا کا, لکھتے ہیں کہ میرا نام ہے غلام حیدر سنجرانی, آپ نے اس کو غلام حسین پڑھ دیا, معاف کیجیے گا میں نے غلطی سے پڑھ دیا. چلیے اب میں نے آپ کا صحیح نام پڑھ دیا. اور محبت علی راؤ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ پروگرام میں شامل کریں گی. بالکل, آپ نے میسج کیا ہے ہمارے پروگرام کے لیے. اور جاوید صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے. جاوید صاحب شکریہ, کوئی بات نہیں, آپ اپنی کہانی بھیجیے تاکہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں. تو اس کے ساتھ ہی اب میں اپنے تمام سننے والوں کا شکریہ ادا کروں گی جو اس پروگرام میں آئے. آپ اس پروگرام کے بعد بھی اگر چاہیں, جس میں آپ کے نام اور پیغام نشر ہوئے ہیں, آپ ہمارے فیس بک پر جا کر یہ پروگرام کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اس میں تمام باتیں آپ کی بھی اور کہانیاں بھی اور سب کچھ موجود ہے. تو سامعین اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اور انجم ہیرنگل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے
وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ پروگرام آپ کی صحت، اس میں پیش ہے نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال کے بارے میں ڈاکٹر ذوالفقار کی گفتگو، جو یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ڈپارٹمنٹ آف نیوٹریشنل سائنسز میں پروفیسر ہیں۔ وہ آغا خان یونیورسٹی کراچی میں عورتوں اور بچوں کی صحت کے سینٹر فار ایکسلنس کے بانی ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ان سے مدثرہ منظر نے یہ گفتگو کی ہے۔
دیکھیں، اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ماں کے رحم میں جو بچہ 9 مہینے ہوتا ہے، وہ جراثیم سے مبرہ بالکل ایک پاک ماحول میں اس بچے کی پرورش ہوتی ہے 9 ماہ کے لیے۔ تو جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور دنیا میں وہ آتا ہے، تو اس کو تمام وہ جراثیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تمام وہ ماحولی آلودگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ میں اور آپ روزانہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دھچکا ایک نوزائیدہ بچے کے لیے، جو ایک قدرتی نظام کے تحت ہوتا ہے، اس سے محفوظ کرنے کے لیے کچھ ایسے نیچرل پروسیس رکھے ہوئے ہیں کہ جن سے آپ انسان بالکل تنگ رہ جاتا ہے کہ قدرت کے نظام میں کیا کیا فیل سیف چیزیں ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے بچے کو محفوظ کرنے کے لیے پہلی چیز تو یہ کہ ایک قدرتی اینٹی بایوٹک رکھی ہے کہ جو کہ ان جراثیم سے اس بچے کو فوری طور پہ بچاتی ہے۔ وہ قدرتی اینٹی بایوٹک کیا ہے؟ وہ ماں کا دودھ ہے، خاص طور پہ وہ پہلوٹی کا دودھ، جو کہ ولادت کے فوراً بعد جب بچے کو پہلا دودھ پلایا جاتا ہے، تو وہ ہے جو کہ ان جراثیم سے بچوں کو پاک رکھتا ہے، ان کی اس کی آنتوں کو بچا کر رکھتا ہے۔ یہ اب ہمارے کئی دیہی علاقوں میں یا کئی جگہوں پہ ایک قسم کا یہ غلط تاثر ہے کہ یہ پہلوٹی کا یا شروع کا دودھ جو ہے، یہ شاید گاڑھا دودھ ہے یا شاید باسی دودھ ہے، اور اس لحاظ سے اس دودھ میں وہ تاثیر نہیں ہوتی غالباً جو کہ نہ عام دودھ کی ہوتی ہے۔ اس سے غلط بات کوئی ہے نہیں، یہ جو پہلوٹی کا دودھ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسی چیزیں، اجزاء شامل ہیں جو کہ ڈیزائن ہی کی گئی ہوتی ہیں بچے کی آنت کو جراثیم سے بچانے کے لیے۔ سو مختصراً، بچے کو پیدائش کے فوراً بعد جو دودھ پلایا جاتا ہے، اس کا ایک قدرتی بنیادی مقصد نہ صرف اس بچے کی غذائیت ہے، بلکہ اس کو اس بچے ان جراثیم سے بچانے کا طریقہ ہے۔ اور یہ پہلے چند دنوں میں یہ پہلوٹی کا دودھ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر نارمل دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک قدرت کا نظام ہے جراثیم اور آلائش سے بچے کو صاف رکھنے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے کی اسکن، جو اگر بچے کی آپ جلد دیکھیں تو اس پہ پیدائش کے وقت ایک سفید سا مواد ہوتا ہے، جس میں ہمارے کئی لوگ اس کو رگڑ رگڑ کے اتارتے ہیں۔ وہ سفید مواد جو ہوتا ہے، وہ بھی بچے کی سکن کو آلائش اور جراثیم سے محفوظ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ خود بخود پہلے چند دنوں میں اتر جاتا ہے۔ سو ہمارے یہاں یہ ایک طریقہ کہ بچے کو فوری طور پہ نہلا کیا جائے، پاک کر دیا جائے، اور یہ رگڑ رگڑ کے سکن سے جو سفید مواد، جس کو ہم اپنی طبی اصطلاح میں ورنکس کہتے ہیں، یہ اتارنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جو خود بخود چند دنوں میں زائل ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ رہتا ہے اس وقت تک بچے کی جلد بھی جراثیم سے محفوظ رہتی ہے۔ قدرتی طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ بچے کو فوری طور پہ پہلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ماں اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ دے، اور کوشش کرے اس کو یہ پہلوٹی کا دودھ دینے کی، اور اس کے بعد بچے کو خشک کر کے، ڈرائی کر کے، جس میں کوئی رگڑ رگڑ کے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لپیٹ دیں کسی کپڑے سے، یہ کافی ہوتا ہے۔ ایک اور جو طریقہ رائج ہے کہ بچے کو، چونکہ یہ تاثر ہمارے ذہن میں آ گیا ہے کہ بچے کو جب تک پاک نہیں کیا جائے گا وہ ایک ناپاک رہے گا، اس تاثر کی بنا پر ان بچوں کو فوری طور پہ نہلا دیا جاتا ہے۔ اب ہم کئی بار لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ کوئی بچے کو فوری طور پہ نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے بالکل پاک جراثیم سے مبرہ صاف پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ صرف ڈرائی کر کے وائپ کر کے صاف کر دیں اور ایک کپڑے میں لپیٹ دیں, کوئی وجہ نہیں اس بچے کو فوری طور پہ نہلانے کی. نہلانے کا ٹائم جو ہے وہ 8-10-12 گھنٹے کے بعد آرام سے اگر آپ کرنا چاہیں تو بچے کو نہلا سکتے ہیں, مگر اس پہلے چند گھنٹوں کے وقفے میں جتنا آپ بچے کو ایکسپوز کریں گے, جتنا بچے کو نہلائیں گے, اتنا اس بچے میں یخ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں.
مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.